الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کے تحریری گلدستے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں آپ نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا. اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. تو یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی، اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا. ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اللہ کی خاطر مجھے کوئی کھانے کے لیے چیز دو. عورت بولی کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ تو فقیر بولا تو مجھے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو. عورت کو اس فقیر پر بڑا ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضی کی سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کے لیے اس فقیر کو دو روٹیاں دے دی. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا. جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں. اس کی والدہ نے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، مگر اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے. بادشاہ نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے؟ اس کے والدہ نے جواب دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے. چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے. جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا. بادشاہ نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے. چنانچہ ان دونوں کی شادی ہو گئی، جشن منایا گیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی وقعت نہیں دیتا جتنی اس غریب و نادار دلہن کو دیتا ہے. چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی. اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن تک دشمنوں سے لڑنا پڑا. بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا، انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا، بدکارا ہو گئی. اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا. بادشاہ کو جب یہ خط ملا تو آگ بگولا ہو گیا. اس نے فوراً اپنے قاصد کو حکم دیا کہ اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکارا عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ بھی اس کے گلے میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو. اس کی والدہ کو پیغام ملا، اس نے ایسا ہی کیا. اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا. اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب عز و جل سے کسی قسم کا شکوہ نہیں تھا، وہ اس پر راضی رہی. بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی، پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا. بالآخر اسے دور ایک نہر نظر آئی، وہ نہر پر گئی. جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں گر پڑا، ڈوبنے لگا. جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو رونے لگی. اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے، اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں پانی پینے کے لیے جھکی، میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں. ان خوبصورت نوجوان نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے جب بےتاب ہو کر کہا کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بیٹا واپس لوٹا دے. ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا. پھر انہوں نے پوچھا اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں، تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا کہ بالکل میں یہ چاہتی ہوں. چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی تو اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے. عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا، حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور کٹے ہوئے ہاتھ بھی واپس لوٹا دیے گئے. پھر ان نوجوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا. تو عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں، ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تم نے ایک مجبور سائل کو دی تھی. مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحتیں کہ اللہ عز و جل کی خاطر جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. اللہ پر بھروسہ بندہ کر کے تو دیکھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سرے نیاز کو جھکا کر تو دیکھے. رب تعالی سے امید جب ہوتی ہے تو بندے کو کیسی کیسی برکتیں مل جاتی ہیں. تو بعض اوقات بندہ رب پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ خلق پر بھروسہ کرتا ہے، مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ مسبب الاسباب یعنی اسباب کو پیدا کرنے والے رب کو چھوڑ کر فقط اسباب پر بھروسہ کر لینا، یا خالق عز و جل کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھروسہ کر لینا، یہ اعتماد خلق کہلاتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ خالق کو بالکل بھلا کر فقط مخلوق یا اسباب پر اعتماد کر لینا یہ نہایت ہی مذموم اور ہلاکت و بربادی میں ڈالنے والا عمل ہے، اور ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 159 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصد یہ کہ بندے کا اعتماد یہ تمام کاموں پر اللہ پر ہونا چاہیے، اور آج مطلب بدقسمتی سے ہم اسباب کی طرف زیادہ مائل لیتے ہیں۔ خالق کائنات عز و جل کی مہربانیاں، اس کے لطف و کرم کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا پر توکل کرتا ہے اور اسی کا رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے اس دنیا کا ہی کر دیتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اسباب پر زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ کہیں نوکری کرتے ہیں تو سیٹ سے زیادہ مطلب ہمیں امیدیں ہوتی ہیں، اور بلکہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو سیٹ کی کتنی اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے کہ سیٹ اگر بولے 10 بجے آنا ہے تو جی 10 بجے آنا ہے، سیٹ بولے 10 بجے جانا ہے تو جی 10 بجے جانا ہے، سیٹ بولے کہ اس چھٹی والے دن بھی آپ کو چھٹی نہیں کر رہی لبیک حاضر، آپ کو اس طرح کے سارے کام کرنے لبیک۔ پھر اس طرح سے اپنے کاموں میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیٹ کی زیادہ توجہ پالوں، 6-8 آدمی کام کر رہے ہو تو بس سیٹ کی زیادہ توجہ مجھ پر ہو جائے، میں اور دل جمعی سے کام کروں گا، میں اور توجہ دوں گا تاکہ سیٹ کی نظر مجھ پر رہے کہ یہ میرا اپنا آدمی ہے، یہ میرا اپنا آدمی ہے، اس کو میں 10 کام دیتا ہوں، یہ 10 کام بھی کرتا ہے 2 کام زیادہ کرتا ہے۔ اور خالق عز و جل کے بارے میں ہمارا کیا معاملہ ہے، اس نے اس قدر نعمتیں عطا کی، ہمیں کیا ارشاد فرمایا نماز پڑھو پھر ہم نماز نہیں پڑھتے، رزق حلال کماؤ ہمیں حکم ملا ہم رزق حلال نہیں کماتے، جھوٹ مت بولو لیکن ہم جھوٹ بولتے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ ہم حرام سے بچا نہیں پاتے۔ تو اگر دیکھا جائے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں تو رب تعالیٰ کی کیسی کیسی نافرمانیاں، اور پھر مطلب ہمارا انداز زندگی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی ہمارا اس معاملے میں بڑی بے باکی ہے، کیونکہ رب سے جو ڈرتا ہونا وہ کبھی نماز نہیں قضا کرے گا، رب سے جو ڈرے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ لوگوں کا حق تلف نہیں کرے گا، وہ دل آزاریاں نہیں کرے گا، وہ کسی کا مال نا حق نہیں کھائے گا، وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو سود کا لین دین کرے گویا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا. وہ ڈرے گا کہ کہیں رب عز و جل میری پکڑ نہ فرما دے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی پر جو کامل بھروسہ کرے اور مخلوق پر اعتماد نہ کرے اس کو عظیم الشان اس کے صلے بھی ملتے ہیں. جی ہاں, حضرت سیدنا یعقوب بصری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے کہ میں ایک دن حرم میں 10 دن تک بھوکا رہا, بھوک سے شدید نڈھال ہو گیا, تو خیال آیا کہ وادی میں چلنا چاہیے, شاید وہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے. تو وہاں پہنچا تو ایک پرانا شلگم ملا, میں نے اسے اٹھا لیا, لیکن دل میں وحشت پیدا ہوا, یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ 10 دن کے فاقے کے بعد تیرے حصے میں یہی گلا سڑا شلگم آیا. چنانچہ میں نے اسے وہیں پھینک دیا, دوبارہ مسجد میں آ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اجمی آیا, میرے سامنے بیٹھ گیا اور تھیلا نکالا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے. میں نے پوچھا تم نے اسے میرے لیے کیوں خاص کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم 15 دن سے سمندر میں پھنسے ہوئے تھے, میں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو مجاورین میں سے جو شخص مجھے سب سے پہلے نظر آئے گا یہ تھیلا اسے صدقہ کروں گا, اور سب سے پہلے آپ ہی مجھے ملے یہ قبول فرما لیجیے. کہتے میں نے تھیلا کھولا تو اس میں مصر کا میدا, چھلے ہوئے بادام اور برفیاں دی. میں نے ان میں سے تھوڑا سا لیا, باقی واپس کر دیا, اور پھر اپنے آپ سے کہا کہ تیرا رزق تو تیری طرف سفر کر کے آ رہا تھا اور تو اسے وادی میں تلاش کر رہا تھا. تو رب تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں, برکتیں دیکھیں. جیسے تھا نا کہ بعض پریشان حال, حضرت دعا کیجئے بڑا پریشان ہوں, کھانے کو نہیں, کھانے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. وہ بھائی کھایا نہیں تو زندہ کیسے رہے؟ سو ساری زندگی پریشانیوں میں گزاری, تو پھر اتنا لمبا چوڑا کیسے ہو گیا بھائی؟ پریشانیاں ہوتی تو مر ہی جاتا. پتا چلا کہ پریشانی اگر ہے تو وہ قابل برداشت تھی. اور وقت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ایک سا نہیں رہتا, یہ اصولی بات, وقت ایک سا نہیں رہتا. ٹھیک ہے, آدمی آزمائش کے دن آتے ہیں, گزر جاتے ہیں, پھر اچھے دن بھی آ جاتے ہیں, اچھے دن آتے وہ بھی گزر جاتے ہیں. تو انسان کو بسا اوقات اگر نعمتیں ملتی ہیں تو بعض اوقات وہ چوڑا بھی تو بہت ہو جاتا ہے نا. جیسے بال ملا اس کو تو اب اس کی نظر میں کوئی آتا ہی نہیں ہے, سماتا ہی نہیں ہے, کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, خاندان میں آپ کے پاس بڑا پیسہ آ گیا تو اب آپ کو خاندان کا کوئی آدمی اچھا ہی نہ لگے کہ میرے خاندان والے تو سارے غریب, ہم تو شہر میں رہتے نا, بڑا گھر ہے ہمارا, تو میرے تو یہ دیہاتی رشتے دار ہیں, یہ آتے تو ہمارا گھر بھی خراب کر دیتے ہیں. یار ہم ان کو یہاں نہیں بلاتے, ہم ان سے ملنے چلے جاتے ہیں, ہمارے اسٹیٹس میں نہیں آتے. شادیاں کریں گے تو 2 دعوتیں ہوں گی, رشتے داروں کی الگ دعوت, اپنے دوستوں کی الگ دعوت. کیوں کہ کہیں میرے رشتے داروں کو میرے دوست نہ دیکھ لے تو پتا چلے یار ایسے غریب رشتے دار ہیں آپ کے, ایسے ایسے. بھائی ٹھیک ہے, ایسوں میں تو پیدا ہوئے, ایسوں میں تو بڑے ہوئے. آج اگر گھر مل گیا, دولت مل گئی, شہرت مل گئی تو ہیں تو مثلا یہیں سے نا. تو بسا اوقات میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی, اس طرح کا انداز انسان اختیار کرتا ہے پھر پشیمانی بھی اختیار کرتا ہے. بڑی عبرت کی بات علماء فرماتے ہیں کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. جی ہاں, غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. بعض اوقات کسی ایک کی دل آزاری, کسی ایک کو مطلب حقیر جاننا, کہیں ایسا نہ ہم کو اوپر اڑتے ہوں, بالکل شہرت کے چاند بنے ہوئے ہوں, ٹھک کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اتنے مال و اسباب ہوتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہی رات میں کنگلا ہو کے فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے. جگ دنیا دیکھی بھالی ہے. تو ہمیں مطلب اس طرح کے معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے. پھر آخرت کی اگر فکر ہو, آخرت کی اگر سوچ ہو, تو پھر انسان جو ہے نا وہ دنیا کی ان آسائشوں کو اگر نہیں پاتا ہے نا, وہ پرواہ نہیں کرتا. وہ یہی سوچتا ہے کہ یار دنیا ہے بھی تو, زندگی تو ہے تو بہت مختصر نا. ٹھیک ہے, اگر مجھے نہیں ملا, نہیں ملا, رب کی یہی مرضی. بھائی اگر میں کسی دکان کا مالک ہوں, ابھی عید گزری, کسی کو میں نے 25,000 عیدی دی, کسی کو 15,000 دی, کسی کو 5,000 دی, کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. تو جس کو کچھ نہیں دیا کیا وہ اعتراض کرتا ہے کہ سیٹ صاحب یہ کیا بات ہوئی, آپ اس کو 25,000 دے رہے ہو, اس کو 15,000, مجھے کچھ بھی نہیں دیا. بھائی میں سیٹ ہوں, میں مالک ہوں, میری مرضی, میں جس کو جاؤں 25 دوں, جس کو جاؤں 15 دوں, کس کو جاؤں نہیں دوں. تو رب تعالی ہمارا مالک ہے, وہ جس کو چاہے جتنا عطا کرے, ہم ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے. تو بسا اوقات ہم اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر لوگوں پر بڑی امید ہوتی ہے، یار یہ چاہے گا نا میرا کام بن جائے گا، یہ چاہے گا تو یہ بن جائے، پھر اسی طرح دکان پر بیٹھے ہو حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح صدائیں سنتے ہیں، مؤذن صاحب پکار رہے ہیں آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف، اور ہمارا ہوتا ہے کہ یار دکان چھوڑ کے جاؤں گا تو کہیں میرا کاروبار ختم نہ ہو جائے۔ نگرانی شورا نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ چند نیک لوگ سفر پر تھے، ایک مقام پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آتش پرست یہ آگ کی پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا کہ یہ تو آگ کی عبادت کر رہا ہے تو اس پر انفرادی کوشش کی، اس کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہوا تو اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب سفر ہوتا رہا ہوتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ اب ان میں جدائی تھی، اب ان میں جدائی تھی۔ وہ نو مسلم، وہ نیا نیا جو مسلمان ہوا تھا، اس کو اس راستے سے جانا تھا، اس نیک لوگوں کے قافلے کو اس راستے سے جانا تھا۔ تو وہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ مسلمان ہوا ہے تو کیوں نہ ہم اس کی کچھ مدد کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں کچھ رقم جمع کی اور اس نو مسلم کو پیش کی کہ یہ رکھیے۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ رکھ لیجئے تاکہ آپ کے گھر بار کے معاملات میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی پر جب میرا ایمان نہیں تھا، جب میں اس پر ایمان نہیں رکھتا تھا، جب میں اس کی نافرمانی کرتا تھا، وہ رب عز و جل اس وقت بھی مجھے بھوکا نہیں رکھتا تھا، مجھے اس وقت بھی دیتا تھا، اب تو اس رب پر میں ایمان لا چکا ہوں، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی فرما برداری کر رہا ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اب مجھے وہ عطا نہیں کرے گا؟ بات سمجھنے کی کہ بسا اوقات کسی کے ذہن میں ٹھن جاتی ہے کہ جب تک بھائی میں بیرون ملک کا سفر نہیں کروں گا نا میرا رزق یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے کام ہی نہیں کرتے یہاں پر، لگے ہوئے اماں کا زیور بیچا، گھر والوں کا زیور بیچا، سامان بیچا، بھائی مجھے باہر بھیج دو، باہر بھیجیں گے تو میں وہیں پہ کما سکتا ہوں، بھائی یہاں کمانا، یہاں کوشش تو کر۔ خیر باہر جا کر بھی کمانا جو بھی شرعی تقاضے وہ سب جائز کرتا ہے، صحیح ہے، وہ ایک سمجھانے کی بات کہ اس طرح۔ جیسے بزرگ رحمت اللہ تعالی نے ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضور میں دوسری بستی جا رہا ہوں تاکہ وہاں پر اپنا کام کاج کروں، وہاں پر اپنے معاملات کو اچھا کروں۔ وہ پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب تمہاری روانگی ہو تو مجھے آ کر بتانا۔ ایک دن آیا، کہنا کہ حضرت آج میری روانگی ہے، کہ اچھا چلو۔ کنارے پہنچے اس کو لے کر، وہاں پہنچ کے جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگے، فرمانے لگے کہ جب وہاں پہنچو تو وہاں کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اب وہ بڑا حیران ہوگا، حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہاں کا خدا اور وہاں کا خدا الگ الگ تھوڑی ہے، ایک ہی تو ہے۔ تو کہا نادان، جو رب عز و جل تجھے اس بستی میں رزق دے سکتا ہے تو کیا اس بستی میں نہیں دے سکتا ہے؟ تو بات سمجھ میں واپس آ گیا۔ وہ بات سمجھانے کی کہ رب پر بھروسہ کریں، رب پر بھروسہ کریں، رب پر اعتماد کریں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اچھے برے عمل، اس کے صفحہ نمبر 78 پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد لکھا ہے کہ جس کی نیت آخرت کا حصول ہو، اللہ تعالی اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو جمع کر فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا کا حصول ہی ہو، اللہ تعالی اسے تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو منتشر فرما دیتا ہے، اور اسے دنیا میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وقت سے پہلے، نصیب سے زیادہ، یہ ملے گا نہیں۔ میرے نصیب میں لاکھ روپے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت میرے اس لاکھ روپے کے 99,999 نہیں کر سکتی۔ اور میرے نصیب میں 10,000 ہی لکھے تو میری بہت ساری صلاحیتیں، بہت سارے ہنر، بہت سارے فنون، یہ 10,000 سے 1 روپیہ بڑھا نہیں سکتے۔ بس بندے کو رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور اس کا جو اعتماد خلق کا جو سبب علماء نے لکھا وہ ہے یہی عدم توکل، اللہ پر بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ اور مخلوق پر حد درجہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ بس یہ کرے گا تو ہو جائے گا، رب پر بھروسہ کرنا. جیسے اگر ہم اگر کہتے ہیں یار میں کیا کروں، اتنی دعائیں کرتا ہوں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے بھائی، آپ کو اگر کوئی کام کہے اور آپ اس کا کام نہ کریں، کوئی شخص اگر ہمیں کام کہے، مجھے کوئی کام کہے میں اس کا کام نہیں کروں، اب جب مجھے کام پڑے اس سے مجھے کیا امید ہوگی؟ وہ میرا کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. میں تو خود سوچوں گا یار میں نے جب اس کا کام نہیں کیا تو یہ میرا کام کیوں کرے گا. چلو کہہ بھی دیا، کہہ بھی دیا، تھوڑا جھک کر شرمندہ ہو کر بھی کہہ دیا، پھر بھی اتنا زبردستی والا سودا نہیں ہوگا بھائی جب میں نے کام ہی نہیں کیا اس کا تو میرا کام کیوں کرے گا. اب فرمائے کہ آپ کہیں میری دعائیں قبول ہو جائیں، چلیں جی دعائیں قبول ہوئیں تو آپ پانچ ٹائم کی نماز، حضرت فجر میں تو آنکھیں نہیں کھلتی ہے، زہر میں تو میں آفس میں ہوتا ہوں، عصر میں تو میں گاڑی میں ہوتا ہوں، مغرب میں آتا ہوں تو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کھانا کھاتا ہوں، وہ عشاء ہو جاتی ہے تو پھر سستی بہت ہوتی ہے سو جاتا ہوں. اب آپ کو میرے پر نماز کا ٹائم نہیں. اچھا جناب آپ روزے رکھتے ہیں؟ نہیں جی وہ پچھلے سال بھی ایک روزہ رکھا تھا بیمار ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ روزے رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، تو اس نالائق ڈاکٹر کے پاس گئے کیوں بھائی جو اس طرح کے آپ کو مشورے دیتا ہے؟ اچھے سنتوں کے پابند ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو بتاتا حدیث پاک کہ روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے. خیر روزے بھی نہیں رکھے. اچھا جناب اتنا مال ہے آپ کے پاس تو گھر بھی ہے بنگلہ بھی ہے اتنا کاروبار ہے، زکات وغیرہ تو پوری نکالتے ہو گئے؟ نہیں جی وہ میں نے حساب کیا تھا تو میری تو 10 لاکھ روپے زکات بن رہی تھی، مولانا سے پوچھا تھا میں نے حساب کتاب لگا کے 10 لاکھ روپے زکات. او بھائی 10 لاکھ روپے تو 4 کروڑ روپے بھی دے تیرے پاس، 4 کروڑ کے ہی 10 لاکھ بنے نا، تو 4 کروڑ جس رب نے دیے اس رب کا ہی تو اس فرمانے کے اس میں زکات نکالو. اب آپ کو زکات نکال دے اپنا حساب بناؤ کہ نہیں جناب 10 لاکھ روپے زکات دوں گا کیسے ہوگا. اچھا حج کرنے کے لیے نہیں، وہ اس بار تو شیڈول بنایا ہے یورپ جانے کا امریکہ جانے کا، ٹھیک ہے وہیں گھومتے رہو مدینے نہیں جانا ہے. تو اب آپ غور کریں، میں بھی غور کروں کہ رب تعالیٰ کے احکامات مانتے نہیں ہیں اور پھر کہیں گے میں ہاتھ اٹھاؤں میری دعائیں قبول ہو جائیں، میرے کو کوئی مشکل بھی نہ آئے پریشانی بھی نہ آئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مخلوق پر ہمیں حد درجہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. ہم لوگوں سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور صرف انہیں کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے خالق و مالک عز و جل پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کی رحمت پر کامل نظر رکھنا چاہیے. یہ مدنی ذہن بنائے کہ جس مخلوق پر بھروسہ کر رہا ہوں یہ بھی اسی رب کی ہی بنائی ہوئی ہے، اور خالق کو چھوڑ کر فقط مخلوق پر بھروسہ کرنا یہ بے عقلی اور حماقت ہے. ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، یہ ان کی جو واقعات ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ایسے زبردست ہے. ایک سنیے بات کہ حضرت سیدنا احمد بن ناصح رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر العیال تھا، گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے اون کی رسیاں بناتے اور یہ فروخت کر کے سامان خرید لاتا، جتنا مال مل جاتا اللہ کا شکر ادا کرتا. اور یہ بھی ایک عادت اگر بنائے واللہ آپ کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی. جی ہاں، کہ ہم اگر دوسروں کے بنگلوں کو، دوسرے کی گاڑیوں کو، دوسروں کے آسائشوں کو، دوسروں کے بستروں کو، دوسروں کے صوفوں کو، دوسروں کے رکھ رکھاؤ کو، دوسروں کے موبائل کو یہ دیکھ کر ہی دل کڑتے رہیں گے، دل جلاتے رہیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس کچھ نہیں، یہ غلط ہے. اپنے رب نے جس حال میں رکھا اس حال میں خوش رہیے، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، پرسکون آپ کو نیند آئے گی. ورنہ جن کے پاس مال ہے نا آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کے پاس نیند نہیں ہے. جی ہاں بہترین گھر ضرور بنا لیا، بہترین بستر ضرور بچھا لیا، لیکن معذرت کے ساتھ ان کو نیند نہیں آتی. گولیاں کھا کھا کر بھی اب اس کیفیت میں پہنچ گئے کہ نیند نہیں آتی. ان کے دسترخوان پر بیسیوں قسم کے آپ کو چیزیں ملیں گی، لیکن سیٹ صاحب تیل کا پرہیز، گھی کا پرہیز، گوشت کا پرہیز، مرچی کا پرہیز، نمک وہ نہیں کھا سکے، چینی وہ نہ کھا سکے، مٹھائی وہ نہ کھا سکے، تو کیا کہیں نوٹ کھائیں؟ نوٹ کھائے کیا کریں گے؟ تو یہ سوچے غور کریں، وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتا حسب معمول۔ ایک مرتبہ وہ نیک شخص اون کی رسیاں بیچنے گیا، جب رسیاں بک گئی تو گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا، اتنے میں اس کا ایک دوست آیا، کہنے لگا میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب سائل کو دے دی، خالی ہاتھ گھر لوٹایا۔ جب گھر والوں کو پتا چلا، پوچھا کھانا کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے ایک حاجت مند نے سوال کیا، میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں کا اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ تو اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی، ایک ٹوٹا پیالہ اور ایک گڑھا نظر آیا، وہ دونوں چیزیں لی اور کہا کہ چلو اس کو بازار میں بیچ کے آتا ہوں، شاید کوئی خرید لے۔ بازار پہنچا لیکن کوئی بھی ٹوٹا پیالہ اور وہ ٹوٹا پھوٹا گڑھا خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو ایک جگہ سے گزرا تو ایک شخص کے پاس خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی، تو مچھلی والے نے کہا کہ تو میرا خراب مال لے لے، میں تیرا خراب مال لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا چلو یہ منظور ہے، خراب مچھلی لے کر گھر آیا۔ مچھلی جب گھر والوں نے دیکھی تو گھر والوں کا ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ تو اس نیک آدمی نے کہا تم اسے بھون تو لو، ہم اسے کو کھا لیں گے۔ اب اللہ کی ذات پر امید رکھو، اللہ رزق عطا کرے گا۔ گھر والوں نے مچھلی کاٹنا شروع کی، جب اس کا پیٹ چاک کیا ایک نہایت قیمتی موتی ملا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی، اب دیکھیں ملا مال، لیکن فوراً علم تھا اس عابد کو۔ اس نے کہا دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمالی موتی ہوگا، یہ میرا نہیں ہوگا، یہ امانت ہوگا، اور اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے، اور جسے رب نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو اس موتی کو دیکھا تو اس میں سوراخ نہیں تھا، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح وہ نیک آدمی جوہری کے پاس گیا تو پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ جوہری نے موتی دیکھا تو آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، کہنے لگا کہ میرے پاس تو اس کی قیمت دینے کے لیے رقم نہیں، اور یہ 30,000 میں دے سکتا ہوں اس کے، حقیقت یہ کہ اس سے بھی زیادہ کا ہے۔ وہ موتی لے کے دوسرے جوہری کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ 70,000 دے سکتا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی قیمت وہ نہیں دے سکتا جو اس کی اصل ہے، میرے پاس ہیں اتنے، میں تمہارے ساتھ دو مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر چھوڑائیں گے۔ چنانچہ اس جویری نے دو مزدوروں کو درہم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا، گھر پر ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ مجھے اس مال میں سے کچھ دے، تو وہ کہنے لگا ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کیا، یہ دیکھ کر سائل نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے، میں تو اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جو تمہیں آزمانے آیا تھا۔ ہم دیکھیں غور کریں کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، تو جو شخص کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، تو ہم دیکھیں غور کریں کہ اگر رب نے ہمیں مال دیا تو کیا ہمارے دل میں نرمی آتی ہے کسی کو دینے کے لیے، کوئی سوچ بنتی ہے، یا ہم بھی سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں؟ بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، بنی اسرائیل میں تین شخص تھے، ایک کوڑ کا مریض تھا، کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے فرشتے کو بھیجا، ایک نے آ کر پوچھا کہ تجھے کیا، کوڑی کو پوچھا کہ تجھے کیا محبوب ہے؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ میری بیماری دور ہو جائے، میرا رنگ اچھا ہو جائے، جلد اچھی ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کی ساری بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اس کو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی۔ فرشتے نے دعا دی اور چلا گیا۔ پھر گنجے کے پاس آیا، کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ میں چاہتا ہوں میرے سر کے بال آ جائیں، میرے بال ہو جائیں۔ ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ کہا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا مجھے گائیں پسند ہیں۔ اس کو ایک حاملہ گابن گائیں دی، دعا دی، پھر وہ چلا گیا۔ اندھے کے پاس آیا، کہا تجھے کیا محبوب ہے؟ کہا مجھے آنکھیں چاہیے۔ ہاتھ پھیرا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تجھے کیا محبوب ہے؟ کہا مجھے بکریاں بہت محبوب ہیں۔ اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ اب اونٹنی، گائے، بکری سب نے بچے دینا شروع ہوئے، تینوں مالدار ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش آئی، اس سابقہ کوڑی کے پاس فرشتہ آیا، اور کہا کہ میں غریب مسکین ہوں، میرے پاس آدھے راہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری جلد اچھی کر دی، تجھے اتنا مال دیا، میری مدد کر۔ کوڑی کہنے لگا میرے کو کون سی بیماری دی، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا، اور یہ مال یہ تو میرے آبا و اجداد سے، میں تو جدی پشتی امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تو تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ وہ فوراً اس کا مرض آ گیا اور سب مال وال ختم ہو گیا۔ پھر گنجے کے پاس پہنچا، کہا کہ جس رب نے تجھے بال عطا کی، اتنا خوبصورت کر دیا، اتنے جانور دیے تجھے، تو میں غریب مسکین ہوں، مجھے دے۔ تو کہا کہ کون سے، میرے بال تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں، اور میں تو یہ تو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اسی طرح سے مال ہے۔ کہا اچھا چلے، رب جس طرح تھا تو اس طرح تجھے کر دے۔ پھر اس کے بال اڑ گئے، پھر مال ختم ہو گیا۔ بکری والے کے پاس آیا، اس اندھے کے پاس آیا، اللہ کی نعمتیں گنوائی کہ رب تعالیٰ، اس رب نے جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں، اس رب کی ان نعمتوں کے صدقے میری بھی مدد کر، تجھے مال دیا اللہ نے، کل تک تو نادار تھا، میری بھی مدد کر۔ کہا بے شک، میں تو نابینا تھا، میرے رب نے میری آنکھیں روشن کی، یہ نعمتیں اسی نے مجھے عطا کی، جتنا چاہے تو لے لے، جو چاہے تجھے پسند ہے تو لے لے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ بس تیری آزمائش تھی، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس رکھ، تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے، تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ کی ناراضی ہے۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا ذہن کیا ہے، ہمارا نمازوں کی طرف ذہن نہیں ہے، عبادت کی طرف دل نہیں ہے، مائل نہیں ہوتا، اذانیں ہو جاتی ہیں، نمازیں ہو جاتی ہیں، مسجد کی طرف رخ نہیں ہوتا، جائز ناجائز کا ہمیں کہا جاتا ہے، مدنی چینل پر اتنا سمجھایا جاتا ہے، دارالافتاء میں پہنچے، علماء سے رابطہ کریں، اپنے شرعی سکیننگ کرائیں، اپنے کاروبار کی ڈریں کہ کہیں میرے مال میں حرام کی آمیزش نہ ہو، کہ یہ حرام مال میرے مال کو تو بڑھا دے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس حرام مال کی نحوست سے میری اولاد میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، میری اولاد میری نافرمان ہو جائے، کہیں اس حرام مال کی نحوست سے میرے گھر بار کی برکت مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کی رضا اور فرما برداری حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دلانے کا کی دعوت کو عام کیجیے، اور ذہن بنائیے اس دین کے بارے میں سیکھنے، عمل کرنے پر اس کو سکھانے کا جذبہ بیدار کیجیے، اپنے اطراف پر جائزہ لیجیے، آپ کے دیہات ہوں گے، آپ کے گاؤں ہوں گے، آپ کے محلے ہوں گے، دوست ہوں گے، علم دین سے کس قدر دوری ہے، اور آج اگر ہم بھی اس مدنی ماحول سے دور رہیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت ہم بھی علم نہ سیکھیں، دوسروں کو نہ سکھائیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا ذہن نہ بنائیں، تو دیکھیں معاشرے کی حالت کیا ہوگی، برائیاں کس قدر بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کرتے ہیں، پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان بھی الحمدللہ تحریک عام ہے، تاکہ ان چھٹیوں سے ہم مزید فائدہ اٹھا کر خوب خوب سنتوں کی خدمت کریں۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، مطالعہ کیجیے۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ، امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل المدینۃ العلمیہ کی کتابیں شائع کرتا ہے، ان کو پڑھیے، امیر علیہ سنت کے عطا کردہ رسائل کا مطالعہ کیجیے، ذہن نصیب اس کو لنگر کیجیے۔ جی ہاں، مہینے میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ بنائیے کہ 100 رسالے، 200 رسالے، 500 رسالے مارکیٹوں میں محلوں میں تقسیم کیجیے، اس کو پڑھیے۔ پھر اسی طرح اپنے گھر میں گھریلو صدقہ باکس رکھیے، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ڈالیے اس میں، اور مہینے میں کوئی تاریخ فکس کر کے اس کو خالی کر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو جمع کرائیے، اس طرح سے دین کے کاموں میں بھی معاونت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان